السلام علیکم. یہ پارٹ ون ہے کتاب کمانڈو فور. یہ کتاب نابینا خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. پیش کش کرتوا آڈیو لائبریری, آواز پرویز احمد خان, مصنف منیر احمد راشد. دیگر معلومات یا کتابوں کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 03-21-21-38-225. تو آئیے سنتے ہیں پارٹ ون. انتصاب, ان جوانوں کے نام جو امت مسلمہ کو ذلت کی گہرائی سے نکال کر عروج کی طرف لے جانے کی جد و جہد میں مصروف ہیں. نوائے قلب, دیوا آمدند, یہ وہ نعرے تھے جو کسریٰ کی سپاہی اور مدائن کے رہائشی لوگ انتہائی خوف اور سراسیمگی کی حالت میں لگا رہے تھے. انہوں نے ایسا نظارہ نہ کبھی اپنی زندگی میں دیکھا اور نہ کبھی اپنے بزرگوں کے واقعات اور لوک داستانوں میں سنا تھا. وہ سکتے کی شکار ہو کر اپنے مد مقابل دشمن کو دیکھ رہے تھے. ان کے جسموں پر لرزہ طاری تھا اور ذہن مفلوج ہو چکے تھے. ہر شخص دوسرے کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا. ایک ایسا سوال کہ جس کا جواب شاید ان میں سے کسی کے پاس بھی نہیں تھا. کیا ہمارا مقابلہ انسانوں سے ہے؟ یہ تو چن معلوم ہوتے ہیں. نہیں, یہ تو دیوتا ہیں. اگر دیوتا نہیں تو ان سے کم بھی نہیں. یہ سوالات اور خیالات ہر ذہن میں موجود تھے. سامنے ایک عظیم الشان دریا تھا, ایک ایسا دریا جس کی سیلابی موجیں اتنی مستی میں تھیں کہ چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر دیں اور اپنے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو اپنے ساتھ بہا لے جائیں. دریا کے دوسرے کنارے چمکتی پیشانیوں, دمکتے رخساروں, عقابی نگاہوں اور فولادی عزم رکھنے والے, کہکشاں کی طرح منظم سمندری طوفان کی طرح پرجوش, نگاہوں کو خیرہ کر دینے والی تلواروں اور تندرست گھوڑوں سمیت ایک لشکر موجود تھا, جس کی تعداد کا موازنہ اگر کسرا کے لشکر سے کیا جائے تو آٹا میں نمک کے برابر. ان کے ہتھیاروں اور مال کا موازنہ اگر کسرا کے خزانے سے ہو تو پہاڑ کے سامنے رائے برابر. لیکن اللہ پر ایمان, اس قدر کے سالار لشکر مسند بن حارثہ نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں اور مس دریا کی شوریدہ سر لہروں میں اپنا گھوڑا ڈال دیتے ہیں. سالار کی پیروی کرتے ہوئے قطار اندر قطار مجاہدین دریا میں اترنا شروع کرتے ہیں. دوسرے کنارے پر موجود وقت کی سپر پاور ایران کے شہنشاہ کسرا کے سپاہی اور ایرانی سلطنت کے دارالخلافہ مدائن کے رہائشی لوگ نعرے لگاتے ہوئے بھاگ رہے تھے, دیوا آمدن, جن آ گئے. امت مسلمہ کے ایمان سے پر مجاہدین کے کارنامے سنے یا پڑھیں تو انگلیاں خود بخود دانتوں تلے چلی جاتی ہیں. خالد بن ولید, عمر بن العاص, سعد بن ابی وقاص, محمد بن قاسم, خطیبہ بن مسلم, موسیٰ بن نصیر, طارق بن زیاد اور ہزاروں نامور اور گم نام مجاہد امت مسلمہ کے عروج کا راستہ سنگ میل ہیں کہ جنہیں راستہ کی ہر کھائی اور گھڑے کو اپنے مصمم ارادہ اور شدید محنت سے پاٹ کر امت کو بام عروج تک پہنچایا. حجاز سے مالدیپ اور مکران سے اسپین تک اللہ کے دین کے سر بلند کیا اور انسان کو انسان کی غلامی سے نجات دلائی. ایک اور منظر اسپین کا ساحل ہے. غرناطا, قرطبہ, اشبیلیہ, تلیتلہ اور دیگر شہروں اور قصبوں کے مسلمانوں کا جمع غفیر جمع ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے گھروں کو یا تو جلا دیا گیا ہے یا زبردستی قبضہ کر لیا گیا ہے. ان کے معصوم بچوں کو گلیوں اور بازاروں میں ذبح کیا گیا, ان کے نوجوانوں کے سینے چھلنی کر دیے گئے ہیں, ان کی ماؤں اور بہنوں کی عزتوں کو پامال کیا گیا, ان کے مقدس کتاب قرآن عظیم کو چوکوں اور چوراہوں میں نظر آتش کیا گیا, ان کی لائبریریاں اور یونیورسٹیاں راک کر دی گئیں, ان کی پیشانیوں پر غلامی کی مہر لگا کر آج انہیں ساحل پر جمع کیا گیا ہے. عیسائیوں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ہمارے بحری جہاز میں قریب ترین مسلم ممالک میں پہنچا دیں گے اور پھر سب کو بھیڑ بکریوں کی طرح بحری جہازوں میں ٹھونسنے کے بعد جہاز روانہ ہو جاتے ہیں. مگر یہ کیا, جیسے ہی جہاز گہرے پانی میں پہنچے, کنارے پر موجود منجنکوں کے ذریعے جہازوں پر بڑے بڑے پتھر برسنا شروع ہو جاتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں مسلمان سمندر میں غرق ہو جاتے ہیں. دنیا پر حکومت کرنے والے غلام بن گئے, دنیا کے تاجدار ذلیل ہو گئے, فاتحہ مفتوح بن گئے. ہاں, جب شمشیر کی جگہ رباب, اتحاد کی جگہ انتشار, ایمان کی جگہ نفاق آ جائے تو یہی انجام ہوا کرتا ہے. عیسائیوں کی سازشوں اور اپنوں کی مرافقت سے مسلمان اسپین میں لسانی بنیاد پر تفریق شروع ہوئی. اس نے عرب, بربر اور مقامی مسلمانوں کو ایک دوسرے کی جان کا دشمن بنا دیا. مسلمان نے مسلمان کو قتل کیا, لوٹ مار کی اور ظلم کی انتہا کر دی. نتیجتاً آج کے اسپین میں ڈھونڈنے سے بھی کوئی مسلمان نہیں ملتا. اسلام کے دشمن ابلیس کے ایجنٹ یہودیوں نصرانیوں اور مشرکوں نے ہر دور میں عالم اسلام کو تباہ کرنے کے لیے سازشیں اور کوششیں کی ہیں، مگر ان سے کیا گلہ کیا جائے، کیونکہ دشمن کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ ہمیں تباہ کرنے کی کوشش کرے۔ دراصل آج تک ہمارے دشمنوں نے کبھی ہمیں کھلے میدانوں میں شکست نہیں دی، ہمیشہ ہمارے اندر کے غداروں، منافقوں، ہمارے اندرونی جھگڑوں اور لڑائیوں نے ہمیں شکست سے ہمکنار کیا ہے۔ آپس کے انتشار کی بدولت آہستہ آہستہ اسلامی دنیا پر غیروں کا قبضہ ہوتا چلا گیا اور اصل عالم اسلام ایک طویل غلامی کی قید میں جکڑا گیا۔ مسلمانوں کو جیسے جیسے ہوش آتا گیا وہ منظم ہوتے رہے۔ ایک طویل صبر آزما جد و جہد کے بعد پوری دنیا میں مسلمانوں نے آزادی کی تحریکیں برپا کر دیں۔ بر صغیر میں اس کا نتیجہ پاکستان کی صورت میں حاصل ہوا، ایک ایسا نظریاتی ملک جو کہ عالم اسلام کے لیے قلعہ قرار پایا۔ اس قلعہ کی بنیادوں میں لاکھوں جوانوں، بوڑھوں، بچوں اور عورتوں کا خون شامل ہوا۔ جوانوں نے دن رات جد و جہد کی اور اپنی جانیں قربان کی۔ بچوں کو ہوا میں اچھال کر نیزوں پر فروغ دیا گیا، بوڑھوں کو ذبح اور خواتین کی عزتوں کو پامال کیا گیا۔ مگر لے کے رہیں گے پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان، اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا نعرہ رنگ لایا اور مسلمانوں نے مسجد کی طرح مقدس ایک خطہ زمین حاصل کر لیا، اس امید کے ساتھ کہ یہاں اسلام کا نظام نافذ ہوگا اور یہ خطہ محمد بن قاسم اور طارق بن زیاد کے وارث پیدا کرے گا، جو کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو ظلم سے آزادی دلائیں گے۔ مگر ایک مرتبہ پھر وہی پرانی سازشیں، انہی پرانے سازشیوں نے شروع کر دی۔ یہودی، نصرانی اور ہندو متحد ہو گئے اور اسلام کے قلعہ کو توڑنے کی سازشیں زبردست انداز میں ہونے لگیں۔ دشمن تو دشمن ہوا کرتا ہے، صد افسوس ان مسلمانوں پر جو کٹھ پتلی بن کر دشمن کے ہاتھوں میں کھیلنے لگے۔ نہ اہل حکمران میر جعفروں اور میر صادقوں نے مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑا دیا۔ زبان اور رنگ کی بنیاد پر اسپین کی طرح مشرقی پاکستان میں زبردست خانہ جنگی پیدا کر دی، اور پھر وہ دن بھی آ گیا جسے ہم اسلامی تاریخ کے سیاہ ترین دن کے نام سے جانتے ہیں، 16 دسمبر 1971، جب تاریخ میں پہلی مرتبہ 90,000 مسلم سپاہیوں نے ہندوؤں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور پاکستان ٹوٹ گیا۔ اس مایوس کی صورتحال میں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بیٹھ کر آنسو بہائے جائیں اور اپنی بے بسی کا ماتم کیا جائے، لیکن ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ نئے سرے سے عزم اور ارادے باندھے جائیں، ہمت اور استقامت کا مظاہرہ کیا جائے اور دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے بھرپور منصوبہ بندی کی جائے۔ ہمارے نوجوانوں میں عزم و ہمت کی کمی ہرگز نہیں ہے، ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ انہیں اپنے ناسابنا ماضی سے آشنا کیا جائے، دشمن کے حربوں سے آگاہ کیا جائے اور ماضی کی غلطیوں کی نشاندہی کی جائے۔ وطن عزیز کے بچوں اور نوجوانوں کو 1971 میں پاکستان کے دو ٹکڑے ہونے کی وجوہات، اپنی غلطیوں اور دشمن کی سازشوں سے باخبر کرنے کی شدید ضرورت محسوس ہوتی تھی، لیکن مشکل کام سر انجام دینا ہر کسی کے بس کی بات نہ تھی۔ پاکستان بھر میں معروف بچوں اور نوجوانوں کے ادب کی مایا نا شخصیت جناب منیر احمد راشد نے یہ مشکل کام اپنے سر لیا اور بڑی جاں فشانی سے اس چوٹی کو سر کیا۔ انہوں نے انتہائی مہارت اور چابک دستی سے ایک تحریر خیز ناول کی صورت میں ان تمام حالات واقعات کو پیش کیا۔ ناول پڑھنے کے بعد دیکھ کیا صاحب قلم کے لیے دل سے یہ دعا نکلتی ہے، خدا کرے زور قلم اور زیادہ۔ یہ ناول اس سے قبل ماہنہ مساتی کراچی میں کس طرح شائع ہو چکا ہے۔ اس کی مقبولیت کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کمانڈو فور ساتھی کی اور ساتھی کمانڈو فور کی پہچان بن چکا ہے۔ ایک طویل عرصہ سے قارئین، ساتھی اور دیگر صاحب ذوق حضرات کا انتہائی اصرار تھا کہ کمانڈو فور کو کتابی صورت میں لایا جائے، مگر کچھ اندرونی اور کچھ بیرونی وجوہات کی بنا پر تاخیر ہوتی رہی۔ لیکن اب رب العالمین کے احسان سے ہم یہ ناول کتابی صورت میں شائع کر رہے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ رب العالمین ہمیں ماضی سے سبق حاصل کرنے اور تابناک مستقبل کی تعمیر کی توفیق دے، آمین۔ عبدالحامد مدیر ساتھی۔ قمر ماموں جب بھی ہمارے گھر تشریف لاتے ہیں تو گھر کی فضا پر رونق ہو جاتی ہے۔ وہ پیشے کے لحاظ سے سابق فوجی ہیں اور رشتے کے اعتبار سے خالص ماموں، اور وہ بھی صرف میرے۔ وہ اس لیے کہ میں اپنے والدین کا اکلوتا چشم و چراغ ہوں اور ماموں جان میری امی کے واحد بھائی۔ خیر، بات ہو رہی تھی ماموں اور رونق کی۔ اس مرتبہ جب وہ ہمارے گھر آئے تو میں بہت خوش تھا اور میں نے منصوبہ بنایا تھا کہ اس بار ان سے ان کے پیشے کے حوالے سے کہانیاں سنوں گا۔ ایک رات جب وہ کھانا کھا کر فارغ ہوئے اور اپنے کمرے میں آرام کرنے کی نیت سے جانے لگے تو میں بھی چپکے سے ان کے ساتھ ہو لیا اور کمرے میں پہنچتے ہی بلا تمہید اپنا مدعا بیان کر دیا. ماموں جان کا موڈ کافی خوشگوار تھا, بولے اچھا تم بیٹھو میں ذرا کپڑے تبدیل کر لوں. ماموں جان تو کپڑے تبدیل کرنے کمرے سے ملحق باتھ روم میں چلے گئے اور میں اپنے دل کے ارمانوں کو قابو میں کر کے ان کے بستر پر آلتی مار کر بیٹھ گیا. کپڑے تبدیل کرنے کے بعد ماموں جان بھی بستر پر میرے قریب آ کر بیٹھ گئے. ماموں جان اپنی زندگی کا کوئی یادگار واقعہ سنائیے. میں نے بڑی احتیاط سے کہا. ماموں جان نے ہولے سے اسباب میں گردن ہلاتے ہوئے کچھ دیر سوچا پھر کہا, واقعہ یوں ہے کہ وہ 5 ستمبر 1965 کا دن تھا جب ہماری بیبی کی 5ویں سالگرہ تھی. بیبی کو تو تم جانتے ہو نا, انہوں نے مجھ سے پوچھا اور میں نے نفی میں گردن ہلا کر اپنی لا علمی کا اظہار کر دیا. بیبی دراصل تمہاری چھوٹی خالہ کا نام ہے, نجمہ خالہ کا, اسے ہم پیار سے بیبی کہتے تھے. ماموں جان نے دوبارہ بات شروع کرتے ہوئے کہا, بہت ہی پیاری بچی تھی, بہت ذہین, منہ سے بات پکڑتی تھی. اس کی شرارتوں کی وجہ سے گھر میں ہر طرف کہہ کہہ بکھرے رہتے تھے. ہمارے امی ابو اور بہن بھائی سب اسے بہت پیار کرتے تھے. مجھ سے بھی وہ خوب گھل مل جاتی تھی, حالانکہ میں گھر پر کم ہی رہتا تھا کیونکہ فوج میں چلا گیا تھا. فوج کے ذکر پر ماموں جان نے ایک بڑا جاندار کہہ لگایا. بات بات پر کہہ لگانا شاید ان کی عادت تھی. فوج میں جانا بھی ایک یادگار واقعہ ہے. ہوا یوں کہ جب ہمارا دوستوں کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے میٹرک کے امتحان میں فیل ہو گیا تو ابا جان نے خوب پٹائی کی اور سزا کے طور پر فوج میں بھرتی کروا دیا. اس وقت میری عمر 17 برس تھی اور یہ واقعہ ہے سن 62 کا. فوج کی انتہائی سخت تربیت کی وجہ سے میری حالت کافی سدھر گئی. یوں ابا جان کی ناراضگی بھی ختم ہو گئی اور میں ایک بار پھر ان کا نور نظر ہو گیا. تو تمہیں بات بتا رہا تھا 1965 کی, وہ میری چھٹی کا آخری دن تھا اور بیبی کی سالگرہ بھی اسی دن تھی. میں نے سالگرہ کے تحفے میں اسے ایک بڑی ہی خوبصورت سی گڑیا اور ایک چھوٹی سی سونے کی انگوٹھی دی. انگوٹھی تو میں نے خود اس کی انگلی میں پہنائی تھی. ماموں جان قطع کلام ہی معاف, میں نے بات چکارتے ہوئے کہا, امی جان تو کہتی ہیں کہ سالگرہ یہودیوں کی رسم ہے اور ہمیں ایسی فضول رسموں سے پرہیز کرنا چاہیے. ماموں جان نے میری بات غور سے سنی, پھر ذرا مسکرائے اور کہنے لگے, تمہاری امی ٹھیک کہتی ہیں بیٹا, مگر جس وقت کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت ہم اسے برا نہیں سمجھتے تھے. وجہ یہ تھی کہ دین کا علم ہم لوگوں کو بہت کم تھا. اب اللہ کا شکر ہے کہ ایسی فضول روایات کم از کم ہمارے گھر میں نہیں ہوتی. ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ اس دن بیبی کی سالگرہ تھی, وہ بہت بنی سمری بالکل للی پری معلوم ہو رہی تھی. تمام لوگ بھی خوش تھے, رشتہ داروں اور محلے والوں کے چھوٹے بچے بھی اس تقریب میں شامل تھے اور گھر میں خوب رونق لگی ہوئی تھی. مجھے چونکہ اس دن ڈیوٹی پر حاضر ہونا تھا لہذا شام کو میں نے بھی بیبی کو خوب پیار کیا, گھر والوں سے اجازت لی اور ٹانگے میں سوار ہو کر چھاؤنی کی طرف چل دیا. ہمارا گھر سیالکوٹ کے ایک سرحدی گاؤں میں واقع تھا جہاں سے چھاؤنی کچھ زیادہ دور نہیں تھی. ان دنوں سرحدوں کے حالات بہت کشیدہ تھے, دشمن کی طرف سے مسلسل چھیڑ چھاڑ جاری تھی اور ایسی اطلاعات بھی مل رہی تھی کہ ہندوستان کسی وقت بھی پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے. ہمیں ہر دم تیار ہوشیار رہنے کی ہدایت تھی. ہمارے فوجی جو امن کے دنوں میں بڑی رنگین باتیں کیا کرتے تھے اب ہر وقت جنگ کے بارے میں ہی گفتگو کرتے رہتے تھے. اپنی معلومات اور اپنے جذبات اور احساسات کا ذکر کرتے میں جب چھاونی میں اپنے بیرک میں پہنچا تو میرے روم میٹ بھی اسی طرح کی گفتگو میں مصروف تھے. موضوع جہاد اور شہادت تھا. میری آمد پر ان کی گفتگو کا سلسلہ ذرا سی دیر کے لیے ٹوٹا. میرے استقبال اور پھر ایک دو رسمی جملوں کے بعد وہ لوگ دراصل دوبارہ اصل موضوع پر آ گئے. اپنا مختصر سامان کمرے میں سیٹ کرنے کے بعد میں بھی ان کے قریب ہی آن بیٹھا اور ان کی باتوں میں شامل ہو گیا. فضا کافی حد تک سنجیدہ تھی. ہمارے ایک سینئر ساتھی بڑے جوشیلے انداز میں کہہ رہے تھے, یہ دنیا حقیر دنیا ہے مچھر کے پر کے برابر, یہ زندگی ناپائیدار زندگی ہے, اصل زندگی تو شہیدوں کی زندگی ہوتی ہے, اپنے وطن کی عزت پر مر مٹنا ہی شہادت ہے اور شہادت کا اجر سب سے زیادہ جنت میں شہیدوں کا جو مقام ہوگا وہ سب لوگوں سے بلند ہوگا. اور پھر جو انہوں نے جنت کا نقشہ کھینچا اور شہادت کے فوائد بتائے تو بے اختیار میرے منہ سے نکلا, یار جی تو چاہتا ہے کہ شہید ہو جاؤں, سنا ہے جان سے مار دیتے ہیں. میرے جذبہ شہادت کی حقیقت پا کر وہ سب لوگ بے اختیار ہنس پڑے اور یوں فضا پر تاری سنجیدگی ختم ہو گئی کچھ دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد ہم لوگ سونے کے لیے چلے گئے. اس رات کا ذکر ہے کہ میں بے خبر سویا بڑے بڑے مزے کے خواب دیکھ رہا تھا کہ کسی نے مجھے جھنجھوڑا, جلدی اٹھو کمر, حملہ ہو گیا ہے, اور ساتھ ہی کان پھاڑ دینے والے دھماکوں کی آواز سنائی دی. میں ہڑبڑا کر اٹھا. پہلے پہل تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا, پھر دھماکوں کی آواز اور اپنے ساتھیوں کا شور سن کر اندازہ ہوا کہ حملہ ہو گیا ہے. اس اچانک آفت پر میرے نیم بیدار حواس پریشان ہو گئے. بد حواسی میں اور تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا, جلدی سے الٹی سیدھی وردی پہن کر مورچے میں جا بیٹھا, جہاں پہلے ہی میرے چار ساتھی موجود تھے اور اندھے نشانے پر فائرنگ کر رہے تھے. یہ میری زندگی کا پہلا مارکا تھا. یوں تو چاند وادی میں بہت اچھا نشانہ لگاتا تھا, فوجی ریہرسل میں بھی میری کارکردگی بہت اعلیٰ تھی, اور یہی وجہ تھی کہ مجھے اسپیشل سروس گروپ کے لیے منتخب کر لیا گیا تھا. مگر اس وقت شاید میں اپنے ہوش میں نہیں تھا اور بے انتہا خوف مجھ پر سوار تھا. پورا جسم کانپ رہا تھا اور بندوق میرے ہاتھوں سے گرا ہی چاہتی تھی. میں بہت کوشش کر کے جنگ میں حصہ لینا چاہ رہا تھا مگر بے سود. نتیجے پر میں گھٹنوں میں سر دبا کر امی جان کو یاد کرنے اور رونے لگا. میرے ساتھی برابر دشمن پر فائر کر رہے تھے. کچھ ہی دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ ہمارے مورچے میں ایک شخص کا اضافہ ہو گیا ہے. یہ ہمارے میجر صاحب تھے. انہوں نے میری پیٹھ تھپکتے ہوئے میرا حوصلہ بڑھانے کی کوشش کی. شاباش جوان, فائر کرو, ڈرنا جوان مردوں کا شیوا نہیں. مگر اس وقت میرے حوصلے نے بڑھنے سے انکار کر دیا. البتہ میجر صاحب کا پارا ضرور چڑھ گیا. انہوں نے پہلے تو دو چار فوجی گالیاں دی, پھر پانچ سات گھونسے اور لاتے رسید کی. جب کسی طرح بھی میری حالت میں تبدیلی واقع نہیں ہوئی تو انہوں نے کمر سے پکڑ کر سر سے اونچا کیا اور مورچے سے باہر اس طرف اچھال دیا جس سے گولیاں آ رہی تھیں. میں بہت چلایا, میجر صاحب کو اللہ رسول کے واسطے دیے, مگر ان پر کچھ اثر نہ ہوا. میں میدان میں دونوں جانوں سے برسائی جانے والی گولیوں کی زد میں اوندھا لیٹا موت کا نظارہ کر رہا تھا. خوف کی ناقابل بیان حالت مجھ پر طاری تھی. ہر لمحہ کسی گولی کے جسم سے آر پار ہونے کا خدشہ تھا. مگر جب کچھ دیر تک کسی گولی نے بھی میرے جسم کو چھونے کی کوشش نہ کی تو میں نے خود ہمت کی, گولی کو چھونے کی نہیں بلکہ مورچے تک پہنچنے کی. میں کوہنیوں کے بل رینگتا ہوا مورچے کی جانب کھسکنے لگا اور قریب پہنچتے ہی مورچے میں چھلانگ لگا دی. میں سیدھا میجر صاحب کے سر پر اترا تھا, لیکن وہ کسی کو بھی سر چلانا پسند نہیں کرتے, لہذا زور سے داہنی کوہنی میرے پیٹ میں مارتے ہوئے انہوں نے مجھے سر سے اتارا اور بندوق کے بٹ کی طرف سے مجھے خوف اور ہوش دونوں چیزوں سے نجات دلا دی. جب ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں تھا. سر پر پٹی بندھی تھی, چوٹ زیادہ گہری نہیں تھی, پھر بھی شدید درد کی لہریں اٹھ رہی تھی. میں بستر پر لیٹا گزشتہ سب کے واقعات یاد کر رہا تھا اور کافی شرمندہ تھا. تھوڑی دیر بعد میجر صاحب دو اور جونیئر افسروں کے ساتھ میرے کمرے میں آئے. میں نے انہیں سلوٹ کرنے کے لیے اٹھنے کی کوشش کی, لیکن انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے لیٹے رہنے کے لیے کہا. میری طبیعت کے بارے میں پوچھا. ایک دو ادھر ادھر کی باتوں کے بعد موجودہ صورتحال کا تذکرہ ہوا تو مجھے پتا چلا کہ بھارتی فوج نے رات میں چوروں کی طرح چھپ کر نیم فوجی دستوں اور عوام پر حملہ کیا تھا. ان کے جنرل کا خیال تھا کہ وہ صبح کا ناشتہ پاکستان کی سرزمین پر کرے گا, مگر ہماری بہادر فوج اور جیال عوام نے اللہ کے فضل سے نہ صرف اس کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا تھا بلکہ جواباً دشمن کا چند میل تک کا علاقہ بھی قبضے میں کر لیا تھا. اسی دن ہم ایک جارحانہ حملے کے لیے اگلے مورچوں کی طرف روانہ ہوئے. راستے پر لوگ ہمیں دیکھ کر پاک فوج زندہ باد, پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے رہے. سڑک کے دونوں طرف دور دور تک رات کے حملے کی تباہ کاریاں نظر آ رہی تھی. اسے دیکھ کر میرا دل انجانے خوف سے کانپنے لگا تھا, کیونکہ ہمارا گھر بھی اسی بستی میں تھا جس کا ملبہ اس وقت میری نظروں کے سامنے موجود تھا. جب میں اس جگہ پہنچا جہاں کبھی ہمارا گھر ہوتا تھا, ایک بے ساختہ چیخ میرے حلق سے نکل گئی. سب کچھ تباہ ہو چکا تھا, مکان کا کہیں نام و نشان نہ تھا. ملبے سے ابھی تک دھواں اٹھ رہا تھا. میں کود کر ٹرک سے نیچے اترا اور ملبے کے ڈھیر کی طرف دوڑا. میں بے اختیار روتے ہوئے جنونیوں کی طرح اپنے ہاتھوں سے ملبے کو ہٹا رہا تھا جیسے فوراً وہاں سے میرا ہنستا بستا گھر نکل آئے گا, مگر وہاں سے صرف ننا منا سا بازو برآمد ہوا جس کے ہاتھ میں ایک انگلی میں سونے کی انگوٹھی چمک رہی تھی. اسے دیکھ کر میرا کلیجہ غم سے پھٹنے لگا. یہ میری دیوی کا ہاتھ تھا, پورے وجود کا کہیں دور دور تک پتہ نہیں چلتا تھا. ظالم دشمن کے بمبوں نے ننے منے جسم کے بھی پرخچے اڑا دیے تھے. میں بے تحاشا رو رہا تھا اور میجر صاحب مجھے سینے سے لگائے تسلیاں دے رہے تھے. ایک پڑوسی نے بتایا کہ ہمارے کنبے میں سے صرف صفیہ یعنی تمہاری امی بچی ہیں, وہ بھی کافی زخمی تھی, انہیں اسپتال پہنچا دیا گیا تھا. میجر صاحب نے مجھے اجازت دی کہ اگر میں چاہوں تو یہاں رک جاؤں یا اسپتال چلا جاؤں، مگر اپنے عزیزوں کی لاشوں کے مدفن پر کھڑا ہو کر بھلا میں کیسے بھول جاتا کہ کارنامہ کس کا ہے. مجھے اپنا فرض بھی یاد تھا، سو میں نے دشمن سے انتقام لینے کی قسم کھائی، اپنے اشکوں کو پوچھا اور صفیہ کو اللہ کے سپرد کر کے اگلے مورچوں کی طرف قدم بڑھا دیے. آبادی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ہمارے ٹرک گھنے جنگل میں گھس چلے تھے. ہر طرف خاردار جھاڑیاں اگی ہوئی تھی اور ہمارے ٹرک انہیں رونتے ہوئے چلے جا رہے تھے. پاک فوج نے دشمن کا کئی میل کا علاقہ قبضے میں لے لیا تھا. یہاں سے آگے ان کی ایک زبردست چوکی تھی، ہمارا منصوبہ اس چوکی پر قبضہ کرنے کا تھا. یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، مگر جب مومن جہاد کا ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی راہیں خود بناتا ہے. اگلے مورچے پر پہنچ کر میجر صاحب نے جونیئر افسروں کو آئندہ کے بارے میں ہدایات دی اور مجھے اپنے ساتھ لے کر ایک زیر زمین کیمپ میں پہنچ گئے. تھوڑی دیر کے بعد تین مزید فوجی وہاں آئے، انہیں بھی میجر صاحب نے بلایا تھا. باہر سے دیکھنے پر یہ کیمپ ایک جھنڈ ہی نظر آیا تھا، مگر اندر سے بہت خوبصورت تھا. جنگی سامان ہر طرف سجا ہوا تھا. باہر شام ہو چکی تھی اس لیے اندھیرا زیادہ گہرا ہو گیا. ایک ساتھی نے پیٹرول میکس چلایا. میجر صاحب نے ایک طرف زمین پر بیٹھتے ہوئے ہمیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور ایک بڑا سا نقشہ زمین پر ہمارے سامنے پھیلاتے ہوئے اپنے منصوبے کی تفصیلات بتانے لگے. منصوبہ یہ تھا کہ دشمن کی مضبوط چوکی پر ہم سے صرف 14 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی، ہم نے اس پر قبضہ کرنا تھا، جس کے لیے ہم 4 آدمیوں کا انتخاب ہوا تھا. ہمیں چوکی پر حملے کے لیے اپنی فوج کو گائیڈ کرنا تھا تاکہ وہ بر وقت اور مؤثر حملہ کر کے اس منصوبے کو کامیابی سے ہمکنار کر سکے. منصوبے کی جزیات پر کافی دیر بحث کرنے کے بعد آخر ہم لوگ وہاں سے روانہ ہونے کے لیے تیار ہو گئے. ہمارے پاس اسٹینڈ گنے، ریوالور، فالتو ایمونیشن، ریڈیو ٹرانسمیٹر، دوربین، شکاری چاقو، رسی کے گچھے اور بہت سا دوسرا ضروری سامان موجود تھا. ہم چاروں کا کوڈ نیم کمانڈر رکھا گیا تھا اور نمبر کے اعتبار سے میں چوتھا تھا. ہم لوگ مکمل تیاری کے بعد میجر صاحب کی دعاؤں کے سہارے اللہ کے فضل کے مطابق طالب ہو کر وہاں سے نکلے اور جنگل کے اندھیرے میں گم ہو گئے. بعض جگہ تو جنگل اتنا گھنا تھا کہ ہمیں لیٹ کر اور رینگ کر یعنی کرالنگ کرتے ہوئے آگے بڑھنا پڑا. شدید ضرورت کے وقت ہم لوگ چھوٹی ٹارچیں بھی روشن کر لیتے تھے. ہماری رفتار کافی سست تھی، یہی وجہ تھی کہ رات بھر میں ہم نے صرف 10 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا. اور جب فطرت کے مؤذن نے آمد شہر کا اعلان کیا تو ہم لوگ ایک ندی کے کنارے پہنچ چکے تھے. ہمارے لیڈر کمانڈر ون نے ندی کنارے جھاڑیوں کے ایک جھنڈ کی طرف اشارہ کیا اور ہم سب اسی طرف چل دیے. جھاڑیوں کو ہاتھوں کی مدد سے ہٹا کر ہم جھنڈ کے درمیان میں پہنچ گئے اور پھر اپنے شکاری چاقوں کی مدد سے بہت سی جھاڑیاں کاٹ کر جگہ کو صاف کیا. اپنے کٹ بیگ سے چنے نکال کر کھائے اور پانی پی کر ناشتے سے فراغت حاصل کی. ہمارے لیڈر نے ہمیں سو جانے کو کہا اور خود پہرے کی ذمہ داری قبول کی. ہم دو ساتھی دن کے 1 بجے تک سوتے رہے. پھر کمانڈر ون اور کمانڈر ٹو کو سلا کر ہم دونوں ساتھی پہرا کی ذمہ داری ادا کرتے رہے. ہم لوگ نہایت آہستہ آواز میں گفتگو کر رہے تھے کیونکہ اس وقت ہم نہ صرف دشمن کے علاقے میں تھے بلکہ ان کی ایک انتہائی مضبوط چوکی کے نزدیک بھی تھے. رات 8 بجے ہمارے دونوں ساتھی بھی جاگ گئے اور ہم سب نے کھانا کھایا. ہمارا کھانا ڈبل روٹی اور بھنے ہوئے قیمے پر مشتمل تھا. خوراک ہمارے پاس واقف مقدار میں تھی، مگر ہم پھر بھی احتیاطاً کفائش والی سے کام لے رہے تھے. جب سب لوگ پیٹ بھر کر کھا چکے تو آئندہ اقدام کے لیے سرگوشیوں میں منصوبہ بندی کرنے لگے. ہماری گفتگو کے دوران ہی ٹرانسمیٹر پر اشارہ موصول ہوا. کمانڈو ون نے ٹرانسمیٹر آپریٹ کرتے ہوئے پیغام وصول کیا. پیغام میجر صاحب کا تھا، جنہوں نے نامعلوم وجہ کی بنا پر ہماری پیش قدمی روک دی تھی اور ہمیں آئندہ حکم تک جہاں ہو وہیں رہو کا پابند کر دیا تھا. اب اگلے حکم تک ہمارے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہ تھا، لہذا ہم لمبی تان کر سو گئے. صبح سورج کی پہلی گرنے کے ساتھ ہماری آنکھ کھل گئی اور ہم سب لوگ اٹھ کر ندی تک گئے. ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد ندی کے ٹھنڈے پانی سے ہاتھ منہ دھویا اور واپس اپنے ٹھکانے پر آ گئے. اب ہمیں بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھک گیا. پھر بوندا باندی شروع ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے موسلا دھار بارش کی شکل اختیار کر گئی. ہمارے پاس بارش سے بچنے کے لیے صرف ایک طریقہ تھا کہ کسی گھنے درخت کے نیچے پناہ لیں. سو ہم نے طریقہ اپنایا اور ایک بوڑھے برگد تک چلے قیام کیا. بارش تقریباً 2 گھنٹے تک برستی رہی. ہم لاکھ احتیاط کے باوجود اچھی طرح بھیگ گئے تھے، مگر ہمارا سامان جو مضبوط فوجی تھیلوں میں بند تھا مکمل طور پر محفوظ تھا. دن کے 12 بجے ہمیں زمین کچھ ہلتی ہوئی محسوس ہوئی، یوں لگ رہا تھا جیسے زلزلہ آ گیا ہو. ایک عجیب سی گڑگڑاہٹ تھی جو مسلسل سنائی دے رہی تھی. اور برابر قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی. کمانوان کچھ دیر کان لگا کر یہ آوازیں سنتا رہا. ایک دو بار اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے کچھ سننے کی کوشش بھی کی. پھر وہ یکدم زمین پر اونچے منہ لیٹ گیا اور زمین سے کان لگا کر کچھ سننے لگا. ہم اس کی حرکات اور اس کے چہرے کے تاثرات کو بغور دیکھ رہے تھے. وہ کچھ پریشان سا دکھائی دینے لگا. پھر اس نے سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا, دشمن نے ٹینکوں سے حملہ کرنے کا ارادہ کیا ہے, شاید اور وہ اپنے ٹینکوں کے ساتھ ہماری فوج کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے. پھر اس نے اپنے بیگ سے پاور ٹرانسمیٹر نکالتے ہوئے میجر صاحب کو صورتحال سے مطلع کرتا ہوں, آپ لوگ ذہنی طور پر ہر قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہو جائیں. کمانڈو ون کی باتیں سن کر ہم نے محسوس کیا کہ ایک عجیب جوشیری سی کیفیت ہم پر طاری ہوئی, اور ہم ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے بالکل تیار ہو گئے. کمانڈو ون نے ٹرانسمیٹر پر میجر صاحب کی فریکوینسی سیٹ کرنے کے بعد اپنا پیغام نشر کرنا شروع کر دیا. ہیلو چیف کمانڈو ون کالنگ یو اوور, ہیلو چیف کمانڈو ون کالنگ یو اوور. وہ بار بار یہ الفاظ دہرا رہا تھا. چند لمحوں بعد ہی میجر صاحب سے رابطہ قائم ہو گیا. یس چیف اٹینڈنگ یو کمانڈو ون اوور, میجر صاحب نے کہا. سر میں نے ابھی ابھی ٹینکوں کے چلنے کی آواز سنی ہے اور میرا اندازہ ہے کہ وہ ہماری طرف بڑھ رہے ہیں, اوور. اس نے ٹرانس میٹر کو منہ کے قریب لا کر اور بٹن دبا کر اپنا پیغام نشر کیا اور بٹن کو چھوڑ دیا تاکہ میجر صاحب کا جواب سن سکے. وہ کہہ رہے تھے, کمانڈو ون صورتحال خطرناک ہے, ایک منٹ ٹھہرو ابھی بات کرتا ہوں, اوور. سر ہم آپ کے حکم کے منتظر ہیں, اوور, کمانڈو ون نے کہا اور میجر صاحب کی دوسری کال کا انتظار کرنے لگے. دوسری طرف میجر صاحب کسی سوچ میں گم تھے یا پھر کسی سے مشورہ کر رہے تھے. چند لمحوں کے بعد ان کی آواز سنائی دی, ہیلو کمانڈو ون, یہ ٹینک ہم تک نہیں پہنچنے چاہیے, اوور. سر آپریشن کے لیے گائیڈ کریں, اوور, کمانڈو ون نے کہا. کمانڈو ون تم حالات کے مطابق اپنی مرضی سے ایکشن کر سکتے ہو, اوور. رائٹ سر, اوور. مزید کوئی بات, اوور. نو سر, تھینک یو, اوور. اللہ تمہاری مدد کرے, اوور اے لال. کمانڈو ون نے آمین کہتے ہوئے ٹرانسمیٹر بند کر دیا اور ہماری طرف دیکھنے لگا جیسے ہمارے چہروں سے ہمارے ارادوں کا اندازہ کرنا چاہتا ہو. اس نے ہم تینوں کو بڑی گہری نظروں سے دیکھا اور ایک لمبی سانس لینے کے بعد بولا, پیارے ساتھیو, اللہ کے سپاہیو اور وطن عزیز کے محافظو, اس وقت ہم انتہائی خطرناک صورتحال سے دوچار ہیں. ہمارے پاس اسلحہ کم ہے اور وقت نہ ہونے کے برابر. ہماری فوج ہم سے نہ صرف دور ہے بلکہ شاید افرادی قوت بھی تھوڑی ہے. دشمنوں نے اپنے ناپاک عزائم کو پورا کرنے کے لیے ٹینکوں کی مدد سے حملے کا منصوبہ بنایا ہے. یہ خوفناک گڑگڑاہٹ جو لمحہ بہ لمحہ ہم سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے, ہماری پاک دھرتی کو نیست و نابود کر دینے اور ہمارے معصوم عوام اور بہادر جوانوں کو ختم کر دینے کے منصوص عزائم کی پہلی قسط کے طور پر ہم تک پہنچ رہی ہے. ان حالات میں ہمارا فرض ہے کہ ہم اس آواز کو, اس آواز کے پیدا کرنے والے ٹینکوں کو اور ان ٹینکوں کو ڈرائیو کرنے والے ہاتھوں کو یہیں روک دیں. میجر صاحب نے بھی ہمیں ان کی پیش قدمی روک دینے کا حکم دیا ہے. اس مقصد کے لیے ہم لوگ خود منصوبہ بندی کر سکتے ہیں. وقت بہت کم ہے, بحث و مباحثہ کی گنجائش نہیں ہے. آپ لوگ جلدی سے اپنے ارادے اور مرضی سے مجھے آگاہ کر دیں. ہم سب نے بیک زبان کہا, جیسے آپ حکم دیں, ہم اس کے لیے تیار ہیں. تب چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے کہنا شروع کیا, میرے بھائیوں, جو بعد میں کہنے جا رہا ہوں شاید وہ انتہائی مشکل بات ہے, بہت ہی کٹھن مرحلہ ہے. ہاں, بہت ہی کٹھن. میں آپ لوگوں سے آپ کی جانیں مانگنے جا رہا ہوں. جو پلان میں نے بنایا ہے اس میں موت یقینی ہے اور بڑی دردناک موت, لیکن سب سے پہلے میں خود اس کام کے لیے تیار ہوں اور آپ لوگوں پر کوئی زبردستی نہیں. میں نہ تو آپ لوگوں کو موت کا خوف دلا رہا ہوں اور نہ ہی موت کی اذیت سے ڈرانا چاہتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ مرد مومن کبھی موت سے نہیں ڈرا کرتے. اس شہادت کی موت, کیا آپ نے نہیں سنا کہ نبی اکرم نے فرمایا کہ جو شخص خدا کی راہ میں شہید ہوتا ہے تو اس کے جسم سے اس کی روح کا ناطا ٹوٹتے وقت اسے بس اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی ایک چیونٹی کے کاٹنے سے. چاہے دیکھنے والوں کے لیے اس کی موت کیسی ہی عزیز ناک کیوں نہ ہو, ہم اسی شہادت کی موت کی جانب آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. میرا منصوبہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے سینوں پر بم باندھ کر ٹینکوں کے سامنے لیٹ جائیں اور اپنی جانیں جان آفرین کے حوالے کرنے کے ساتھ ہی دشمن کو بھی جہنم واصل کر دیں. ہمارے پاس نہ تو وقت ہے نہ ہی اسلحہ, ایسا اسلحہ جس سے ہم ٹینکوں کا مقابلہ کر سکیں. ہمارے پاس ٹینک شکن توپے نہیں ہیں, میزائل نہیں ہیں. ہمیں جو کرنا ہے انہیں دستی بموں سے کرنا ہے. ہماری اسٹین گنیں اور دیگر ہتھیار دشمن کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے, بلکہ الٹا چند لمحوں میں ہم ان کی گولیوں کا نشانہ بن جائیں گے. اس لیے میری سمجھ میں تو یہ بات آتی ہے کہ ہم کم اسلحہ سے انہیں زیادہ نقصان پہنچائیں. اگر آپ میں سے کسی کے پاس کوئی اور تجویز ہو تو ضرور بیان کریں. ہم لوگ دل کے کانوں سے کمانڈو ون کی باتیں سن رہے تھے اور شاید ہم میں سے کسی کو بھی اس کے منصوبے سے اختلاف نہیں تھا, مگر کمانڈو تو جو ہم میں سینئر اور کم گو آدمی تھا جذبات سے عاری لہجے میں بولا چیف میرا خیال ہے اس منصوبے میں تھوڑی سی تبدیلی کر لی جائے اور وہ یہ کہ ہم میں سے دو آپ کے منصوبے پر ہوبہو عمل کریں اور باقی دو اس مشن کو پورا کریں جس کے لیے ہم لوگ آئے ہیں. اگر آپ اجازت دے تو میں تفصیل سے اپنی بات بیان کروں. ہاں ضرور, کمانڈو ون نے اجازت دیتے ہوئے کہا. چیف میرا خیال ہے کہ میں اور کمانڈو تھری آپ کے منصوبے پر عمل کریں گے اور آپ اور کمانڈو فور اس وقت کہ جب ہماری طرف سے پہلا دھماکہ سنائی دے بہت تیزی اور پھرتی کے ساتھ دستی بموں اور اسٹین گنوں سے مسلسل کافی دیر تک فائرنگ کرتے رہے. فائرنگ اتنی فاسٹ اور شدید ہونی چاہیے کہ دشمن سمجھے گا اس وقت کسی بڑی فوج نے حملہ کر دیا ہے. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ دشمن کا اگر بہت زیادہ نقصان نہ بھی ہو تو کم از کم وہ کچھ وقت کے لیے اپنی پیش قدمی ضرور روک دے گا. کمانڈو ٹو نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہا اور کمانڈو ون کی طرف دیکھا. کمانڈو ون کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا. ماحول کافی پرسرار ہو گیا تھا. ٹینکوں کی گڑگڑاہٹ, جانوروں اور پرندوں کے بے ہنگم شور میں انسانوں کی خاموشی بڑی عجیب سی لگ رہی تھی. چند لمحوں کے بعد کمانڈو ون نے سر اٹھایا اور رشک بھری نظروں سے کمانڈو ٹو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا, منصوبہ اچھا ہے مگر میں چاہتا ہوں کہ ٹینکوں کو تباہ کرنے کے لیے میں جاؤں. کمانڈو ٹو اس کے لہجے سے اس کی بات کا مطلب سمجھ گیا تھا. پارٹ ون یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے. اس کتاب کے مزید واقعات کے لیے سنیے پارٹ 2.